الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وقال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وأخرج البخاري رحمه الله في جامع الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلف بعده نبي ألا لا نبي بعدي فسيكون الأمراء فيكثرون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك ونجيك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه بلبل همتا شد گل شد همتن چاک بلبل همتن خوشد گل شد همتن چاک اے ہائے بہارے اگر ای ہست بہارے قابل قدر بزرگوں محترم بھائیو اور عزیز سامعین، میں نے قرآن کریم کی 3 آیتیں مختلف جگہ سے تلاوت کی ہے اور تینوں کا مضمون تقریباً مشترک ہے کہ اللہ کے دین کے نفاذ سے اور اللہ کے دین کے ماننے سے کوئی فرد بشر مستثنی نہیں ہوگا. مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، انبیاء معصومین ہو یا اولیاء مقربین، صوفیاء کرام ہو یا علماء اعظام، جن میں سے ہو یا انسانوں میں سے، اللہ کے قانون ماننے کے پابند ہیں. دنیا میں حق تعالیٰ کے جو خلائق ہیں، خداوند تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات 2 قسم کی ہیں. ایک وہ جنہیں اللہ نے اپنے قانون اور اپنے احکام ماننے کا پابند فرمایا ہے، وہ 2 قسم کے ہیں، جن اور انس، یا معاشر الجن والانس. اور احکام کے پابند یہی لوگ ہیں جس کو عباد مکلفین کہتے ہیں. دوسری قسم کے مخلوقات وہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہوش اور حواس، عقل اور ادراک نہیں دیا ہے جس کی وجہ سے ان سے احکام کی پابندی کرائی جائے. جو لوگ احکام کے پابند ہیں یعنی جن اور انس، ان کو خطاب ہوتا ہے کلام الہی میں اور ان سے احکام کی پابندی کرائی جاتی ہے کتاب و سنت میں. انہی خلائق کے لیے جو احکام کی پابندی کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد اس باقی عالم میں نئی اور پرشوکت اور پرکیف زندگی تمام نعمتوں سے لبریز و سرشار پیدا فرمائی ہے. اور جا بجا اس زندگی کو اس زندگی کے لیے گزارنے کے ضابطے اور قاعدے، تاکیدات اور تنبیہات فرمائی جاتی ہے. پھر یہ انسان بھی 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جن پر خیر اور نیکی کا فطرتاً غلبہ ہے، جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام یا اللہ کے دیگر رسیدہ بندگان، کاملین وقت اور واسدین اللہ. یہ وہ خلقتیں ہیں کہ جن پر نیکی اور اللہ کی رضا طلبی اور حصول خوشنودی کا ہر وقت غلبہ ہے، نفس کی شرارت یا شیطان کا اغوا اور اضلال ان کے قریب نہیں آ سکتے. 2 مخلوقات وہ ہیں ہم جیسے گناہگار، جن کی زندگی پر عصیان اور سرتابی، سرکشی اور بغاوت کا غلبہ ہے. ان کے بھی دو قسمیں ہیں، ایک سرے سے منکر اور مانعین جیسے کفار اور مشرکین، اور دوسرے وہ جو ہے تو قائلین اور معترفین لیکن اوساط ہیں، کبھی کوتاہی کرنے والے. عامۃ المسلمین کا یہی حال ہے، وہ منکر نہیں ہے دین کے، قائل ہے، معتقد ہے. اسلامی عظمت اور اسلامی پندار کے وہ دل و جان سے قائل ہے، لیکن عملی زندگی میں ان کا عمل اس کے برعکس نظر آتا ہے. معاشرے میں ایسوں پر محنت کرنے کی اور ایسوں کو شریعت کے قریب لانے کی اور انہیں احکام اور اسلام کے احکام منوانے کی بڑی سخت ضرورت ہے. انہیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کرام پیدا کیے، اور انہیں منوانے کے لیے اللہ نے حکمران پیدا کیے. علماء دین وعظ اور نصیحت کے ذریعے، تقریر اور بیان کے ذریعے، برہان اور دلیل کے ذریعے شریعت کے احکام، نبوی تعلیمات، حلال اور حرام کے امتیازات، دین کے مرغبات اور منہیات علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھاتے ہیں، اور حکمران حکومت کے تسلط سے اور اقتدار کی قوت سے اسے منوانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر علماء اپنا یہ مطلوبہ منصب ادا نہ کرے تو بارگاہ الہی کے پیش نظر یہ جرم سمجھا جائے گا. قرآن کریم نے ایسے لوگوں پر وعید ذکر کی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. جن لوگوں کو اتنا بڑا علم آسمانی کتاب کا دیا گیا اور انہوں نے اس کے مطابق اس کا حق ادا نہیں کیا، یہ تو ایسا ہے جیسے گدھے پر اور ایک دراز گوش پر کتب خانہ لدوایا جائے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ مثلہ کمثل الکلب، ایسے لوگوں کی مثال کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ الحس او تترک ہو الحس، ہر حال میں یہ بے چین ہوں گے اور زبان نکالے ہوئے ہوں گے اور دین کے خلاف چلے گی. قرآن کریم نے بنی اسرائیل کے ایسے علماء کا ذکر کیا ہے اور ارشاد فرمایا اضلہ اللہ علا علم، علم کے ہوتے ہوئے اللہ نے سیدھے راستے سے محروم کر دیا ہے. جبکہ علماء جب منصب پر قائم ہو اور جو ذمہ داری دین کی طرف سے انہیں حوالے کی گئی ہے ان کے نبھانے کے درپے ہو تو قرآن ان کی تکریم کرتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو ایمان والے ہیں انہیں تو خدا اٹھا ہی رہا ہے. والذین اوت العلم درجات، اور جن کو علم دیا گیا ہے وہ تو بڑے اونچے کمالات و درجات کے مالک. اللہ فرماتا ہے کہ یہ درجات کے مالک. انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ سے صحیح طریقے سے ڈرنے والے تو علماء ہوتے ہیں، انہیں قانون کی قدر و قیمت، اللہ کی شہنشاہیت مطلقہ کا زور، اس کی الوہیت کی جلالت اور ہیبت کا پورا اندازہ ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، انما يتذكر اولو الالباب. آپ فرما دیجئے برابر نہیں ہے وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو جاہل ہیں. انما يتذكر اولو الالباب, بے شک ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے. یا رب, یوتی الحکمت من یشاء, وہ جس کو چاہے دین کے علم سے مالا مال فرمائے. اصول البزدوی میں اور دیگر معتبرات میں ابن عباس سے مروی ہے کہ حکمت سے مراد فقہ ہے, اے الفقہ. وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اور جس کو دین کا علم اور فقہ دے دی گئی اسے بہت کچھ خیر دے دی گئی. شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. اللہ گواہی دیتے ہیں اور فرشتے بھی اور علماء کرام بھی کہ اللہ ایک ہے اور وہی مشکل کشا و حاجت روا. آسمانوں میں اللہ کی الوہیت و توحید کے گواہان ملائک ہیں اور روئے زمین میں علماء کرام ہیں. شان دے کے ذرا, اب یہ وہ لوگ ہیں جو منصب کے مطابق چل رہے ہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب, اللہ ہی نے تو آپ کو قرآن دیا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب, اس کے اکثر مضامین بالکل واضح ہے اور وہی عقیدے اور عمل کی بنیاد ہے. وأخر متشابهات, اور کچھ مضامین نہ سمجھ میں آنے والے ہیں. یا رب, والذین فی قلوب اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله, جن کے دل ٹیڑے ہیں, جن کا دماغ گندا ہے, جن کا عقیدہ ناسور کی طرح ہے, وہ واضح مضمون چھوڑ کر ایک ایسی بات کہنا شروع کر دیں گے جو سمجھ میں نہیں آتی. یہ گمراہی کا پہلا مرحلہ ہے کہ ایک بھلا آدمی کیسے بھٹکے گا, وہ ایسی چیز کے پیچھے پڑ جائے گا جو اس کی سمجھ سے بالا تر ہوگی, جس کے سمجھنے کی شریعت نے زیادہ اہتمام نہیں کیا ہے اور یہ اس میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے. میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ سمجھنا تو بہت بڑا کمال ہے, اللہ تعالیٰ سمجھنے پر پابندی لگا رہا ہے, یہ تو بہت مشکل ہے. جب میں قرآن شریف پڑھتا تھا استاد سے, تو استاد نے کہا کہ ابھی آپ پانی لا رہے تھے بہت ٹائم لگایا, کیوں؟ تو وہ ہمارے یہاں دیہاتوں میں وہ کنویں ہوتے ہیں نا, ڈول نیچے اتارا اور پھر چڑھایا پانی بھرا, پھر تو ٹائم لگا. میں نے کہا ٹائم تو لگتا ہے, کہ نیچے اتر کے لاتے ہیں نا. تو میں نے کہا نیچے اتر کے تو میں ہی مر جاتا, کہ یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کجی کرتے ہیں کجروی, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا. جی, قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے, پیغمبر اور رسول زمانہ ہے. ان کا نسب موجود ہے, ان کی والدہ کا ذکر ہے, ان کے نانا کا ذکر ہے, پورا خاندان آل عمران میں ذکر کیا. آل عمران سے مراد ہی یہی لوگ ہیں, یعنی عیسیٰ اور عیسیٰ کا پورا نسل و نسب جن سے وہ پیدا ہوئے. بتانے کے لیے کہ جن کی والدہ معلوم ہو, نانی معلوم ہو, نانا کا پتہ اور نسل و نسب سب معلوم ہو, انہیں خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ذکر کیا, ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو, اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب, صرف اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, یہی بالکل سیدھا راستہ ہے, بالکل واضح مضمون ہے. تمام انبیاء اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے ہیں. حضرت عیسیٰ کو ایک معجزہ یہ دیا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہ ان کی عزت کا ایک مرحلہ تھا. لیکن عیسائیوں کا دماغ جب ٹیڑا ہو گیا اور ان کا ذہن صراط مستقیم سے ہٹ گیا تو انہوں نے اس کو بنیاد بنانا چاہا کہ جب بغیر باپ کے پیدا ہے تو پھر باپ اللہ تعالیٰ ہوگا. واضح مضمون جنہیں قرآن کریم نے کہا محکم, پکی بات, معلوم المراد, اسے چھوڑ دیا. اور ٹیڑھی بات جو اور عقائد کو پار پار کر رہا ہے اس کے پیچھے پڑ گئے. فاما الذین فی قلوبہم زیغ, وہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے, فیتبعون ما تشابہ منہ, وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں, ابتغاء الفتنہ, فتنہ کرنا چاہتے ہیں, وابتغاء تاویل, معنی ڈھونڈنے کے بعد ہے, وما یعلم تاویلہ الا اللہ, اس کا معنی تو جانتا ہی نہیں سوائے اللہ کے, علماء بھی نہیں جانتے, والراسخون فی العلم, جو واقعی پکے علماء ہیں, یقولون آمنا بہ, وہ کہتے ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے کہ سارا قرآن اللہ کی طرف سے, کل من عند ربنا, سب کچھ اللہ کے رب کی, ہمارے رب کے ہاں سے ہیں, وما یذکر الا اولو الالباب, اس کو بھی عقل والے سمجھتے ہیں کہ ہے علماء لیکن ایسا معنی اور مطلب کبھی نہیں لیں گے جو شریعت کے خلاف. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا نسب معلوم ہے, صرف ننیال ہے, ددیال نہیں ہے, باپ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انسان اور بشر کے علاوہ کچھ اور جنس کا آ جائے. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال بھی معلوم ہے اور ددیال بھی معلوم ہے. حضرت کی والدہ آمنہ ہے, ان کی پوری نسل محفوظ ہے, اور والد عبداللہ ہے, ان کا پورا نسب اسماعیل علیہ السلام تک محفوظ ہے. اور آپ خود بشریت کے معراج پر ہے. عام بشر ایک یا دو یا تین یا زیادہ سے زیادہ چار شادیاں کر سکتا ہے, لیکن ہمارے رسول کی کل 37 بیویاں ہیں, 37 بیویاں, منکوحات اور جواری سمیت, مغلطائی نے لکھا ہے اور دمیاتی نے شرح بخاری میں, کل منکوحات 17 ہے, بقیہ جواری اور کنیزیں ہیں, اور ایک وقت میں 11 جمع ہو چکی ہے, وفات کے وقت 9 ہیں. بخاری میں ہے توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولہ یوم اذن 90 نسوت, وفات کے وقت 9 بھی جائے, بخاری مسلم کی بات. اور حضرت کی اولاد ہیں, 4 بیٹی ہیں اور 4 بیٹے, فاطمہ, زینب, ام کلثوم, رقیہ, عبداللہ, قاسم, ابراہیم اور طاہر و مطہر. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل موجود ہے, سادات جو کہلاتے ہیں بنو ہاشم. ایک تو یہ بنو ہاشم جو اجم کے ٹھیکیداران بنے ہوئے ہیں, جس کی مرضی ہو اپنے نام کے آگے پیچھے شاہ یا سید لگا لے وہ سید ہو جائیں گے. ہمارے ہاں کے ایک شخص یہاں آئے ہیں, وہاں ہمارے ملک میں وہ لوگ جوتوں کا کام کرتے تھے, نسلن موچی کا کام کرتے تھے. کراچی میں اچانک کسی نے مجھے کارڈ دیا کہ یہ آپ جانتے ہیں, میں نے نام پڑھا, میں نے کہا نہیں اس کو تو نہیں جانتا ہوں, کہا وہ تو آپ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. کہاں کے ہیں؟ تو ہمارے گھر کے قریب محلہ ہے اس کا نام ہے. میں نے کہا وہاں کے تو سارے افراد میں مرد اور زن جانتا ہوں. ایک دن اچانک یہاں آیا, مجھ سے ہاتھ ملایا, میں نے کہا یہ کارڈ کس کا ہے؟ میرا ہے. یہ نام کس کا ہے؟ یہ میرا نام ہے، یہ کیسے نام رکھا ہے؟ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے، شاہ صاحب اور سید صاحب. میں نے کہا آپ لوگ سید ہیں، سنا ہے ایسے. میں نے کہا حدیث میں ہے، حضرت فرماتے جس نے نسب بدلا اس پر خدا کی نہ ختم ہونے والی لعنت، نہ ختم ہونے والی لعنت. اور ایک روایت میں ہے کہ اس پر انسانوں کے جنات کے ملائک کے ہر حجر و شجر کی لعنت. اسلام میں سب سے زیادہ زور اس پر ہے کہ آدمی کا نسب محفوظ ہو. ایک مستقل باب فقہ اور حدیث میں حفظان نسب کا. اور بعض مشکلات اس میں فقہ میں تسلیم کی گئی ہے، فقہ میں مشکلات تسلیم کی گئی ہے، لیکن کسی کو چھوڑتے نہیں ہے کہ بغیر نسب کے ہو. ان کذابین اور جھوٹوں کے باوجود یہ امر مسلمہ ہے کہ دنیا کے اندر سادات موجود ہے اور بنی ہاشم کی حقیقت ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ بنو ہاشم کو زکات نہیں دی جائے گی، تو دنیا میں ان کا وجود تسلیم کر لیا گیا. اور ایک حدیث میں نے مسند بزار میں دیکھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الا کل حسب و نسب سینقطع، سب نسلیں ختم ہو جائے گی، الا نسبی ھذا، مگر میرا نسب فہو لا ینقطع، وہ نہیں ختم ہوگا، الى یوم القیامہ، قیامت تک. اور فقہ کے مشہور سالار اور ہمارے فتاوی کے جرنیل ابن عابدین نے اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی ہے، اور اس کا نام ہے النفع الظاہر لنسب الطاہر، کہ پاک نسب کا فائدہ یقینی ہے. سوال یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر سے بھی دونوں نسب محفوظ ہے، خود آپ سے جو نسب چلا ہے وہ چودہویں پندرہویں صدی میں ہم چل رہے اب تک محفوظ ہے، ممبر و محراب اور یہ آسمان و زمین اور یہ سب لوگ گواہ ہیں کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ کے معجزے کے طور پر قیامت تک محفوظ رہے گا، جیسے آپ کی نبوت قیامت تک جاری و ساری ہے. تو اتنا بڑا انسان اور اتنا بڑا بشر تو کائنات میں کوئی اور ہوا نہیں ہے جیسے آپ نے. اور یہ محکمات کا مسئلہ ہے، آیات اس کی محکم یعنی دو ٹوک اور معلوم المانا ہے. قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرمائیے میں بشر ہوں تمہارے جیسے. قل سبحان ربی، آپ فرمائیے پاک ہی میرے رب کے لیے ہے. هل كنت الا بشرا رسولا، یقینا نہیں ہوں میں مگر بشر پیغمبر. یا رب. اور ایک مقام پر فرمایا ان کو کہیں اگر زمین میں انسانوں کی جگہ نوری مخلوق آباد ہوتی لنزلنا علیہم ملک الرسولا، تو ہم نوری پیغمبر بھیج دیتے، لیکن رہنے والے ہی بشر و انسان ہیں تو نور کیسے آ سکتا تھا. لیکن فاما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں ٹیڑ موجود ہے، دماغ خراب ہو چکا ہے، حرام نذرانے چڑھاوے قبر پرستی درگاہوں کے سلام علیکم اور پوجا پاٹ سے سارا دن بھرا ہوا ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اللہ پہلے فرماتے کہ یہ فتنہ کر رہا ہے، خالص فتنہ ہے، فرقہ نہیں ہے، فتنہ ہے، بدعتی فرقہ نہیں، فتنہ ہے. قرآن نے ان کا نام رکھا یہ بڑا گندا فتنہ ہے. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلي، خالص غلط معنی کے ذریعے اللہ کی کتاب کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. توبہ توبہ، استغفر اللہ. کیوں؟ قرآن کریم میں نور کا ذکر آیا ہے. واتبعوا النور الذي انزل معه، نور اس کتاب کا نام ہے جو پیغمبر کے ساتھ اتاری گئی ہے. نور نہدی به من نشاء ومن عبادنا. یہی وہی اور کتاب نور ہے جو ہم نے اپنے بندے خاص کو دیا ہے. نور کا تعارف ہو رہا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزل معہ. ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو پیغمبر کے ساتھ اتارا گیا یعنی قرآن. واضح معنی ہے اس کا قرآن اور کتاب. قد جاءکم من اللہ نور. آپ کے پاس نور آیا ہے. وکتاب مبین اور وہی کتاب ہے کل کر بیان کرنے والی. پہلے تعارف کیا کہ نور میں نے نازل کیا, نور میری کتاب کا نام ہے, تو پھر فرمائے یہاں بھی کتاب سے مراد نور ہے. تم نور کے اور معنی لے کر کے دھوکہ بازی کرتے ہو, درو گوئی کے مرتکب. ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویل. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. جو مضبوط علماء ہیں, پتہ چل گیا کہ مبتدئین کبھی بھی پکے مضبوط علماء نہیں ہوتے. ساری زندگی علماء کی اقتدا میں چلتے ہیں. آزادی ہند کی تحریک چلی تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہندوستان کے مسلمانوں کے کام آئے. پاکستان بنا تو شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبند کے شیخ الحدیث اور محتمم نے جھنڈا لہرایا, اور یہ سب پیچھے کھڑے تھے. جب نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تو دارالعلوم دیوبند ہی کے ایک فرزند ارجمند اور اپنے وقت کے فقیہ الامہ فاتح میدان علم و سیاست مولانا مفتی محمود بغیر شرکت غیر کے قومی اتحاد کے صدر تھے, اور یہ پیچھے کھڑے ہوتے ساتھ تھے. جب ختم نبوت کی تحریک چلی مرزائیوں کے خلاف 1974 میں, تو محدث العالم شارح ترمذی استاذنا و وسیلتنا اللہ مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ صدر تھے, اور یہ سب پیچھے کھڑے تھے. اور اب بھی اقتدار جو علم کا ہے اور فتوح سیاست کا ہے وہ اہل حق کے ہاتھوں میں. اور پھر جب اپنے بدعتیوں کو خوش کرتے ہیں کہ دیوبند کا مدرسہ انگریزوں نے بنایا, وہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ احمد رضا خان کہاں سے کھاتا پیتا تھا یہ تو پتہ کرے پہلے. اس کے احرد و نوش کا پہلے پتہ لگائے کہ وہ کہاں سے کھاتا تھا. عجیب بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولانا اشرف علی, مولانا انور شاہ, مفتی کفایت اللہ, مولانا مدنی کے استاذ حضرت شیخ الہند کو مکہ سے عبادت کرنے نہیں دیا, انگریز مالٹا لے گئے, گرفتار کر لیے. یہ پرانی تاریخ ہے اہل حق کی. اور ان کے شاگرد مولانا زرگل حضرت مدنی ساتھ ہو گئے, جن کو انگریز صرف ہندوستان نہیں حج اور عمرے کے دوران بھی نہیں چھوڑتا تھا. کہتے ہیں یہ مدرسہ ان کا بنایا ہوا, اور 5 سال مالٹا کے قید و بند میں ان کو رکھا. انگریز نے حضرت شیخ الہند کو کہا کہ آپ ہندوستان سے ہماری حکومت کیوں ختم کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ برطانیہ چھوڑ کر ہندوستان کیوں غصب کرنے آئے ہیں؟ ہندوستان کی حکومت تو ہندوستان کے لوگوں کا حق ہے, کاپ تو بن چکی ہے. تو حضرت نے فرمایا ہم کوشش کریں گے کہ نہ رہے. کاپ کے پاس ایسے کیا لشکر ہے, کیا طاقت ہے؟ حضرت نے فرمایا یہی کرتا شلوار اور یہی میری چادر. کہا ہمیں ہندوستان سے جو ڈائری مل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ تمام مسلمان آپ کے حکم کے منتظر ہیں. یہ کہ آپ نے فرمایا یہ ہمارے مذہب اور دین کی غیرت کی آواز ہے, اور آپ کی ڈکیتی بہت واضح ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کو سزائے موت دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا پھر بھی میری تحریک جاری رہے گی اور آپ کو وہاں سے جانا پڑے گا. وہ لوگ جنہوں نے انگریز کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر لیا انہیں یوں کہا جاتا ہے, اور جن کے بڑوں نے کتاب لکھی اعلام الاعلام بأن ہندوستان دار الاسلام, واضح اعلان کہ انگریزوں کی یہ ہندوستان پر ظالمانہ حکومت اسلامی حکومت ہے. یہ احمد رضا کی کتاب کا نام ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. تین فرقے انگریز نے دوبارہ اسلامی حکومت نہ قائم کرنے کے لیے پیدا کی, ایک مرزائیت, دوسری غیر مقلدیت, تیسری بریلیت. یہ تین عناصر ہیں. اور پاکستان کے 52 سال مکمل ہونے کے بعد بھی آج تک جو آئین شریع سامنے نہیں آ رہا یہ تین رکاوٹ ہے. جو غیرتی سپوت پاکستان میں کھڑا ہوگا وہ پہلے ان کا علاج کرے گا, اگلے دن اسلام کے آئین کے نفاذ کا سورج طلوع ہو چکا ہو. کیونکہ مغلیہ کے تمام فرمان روا موحد تھے, متبع سنت تھے اور کٹر احناف تھے. انگریز کو پتا تھا کہ اب اس چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے, جس کی وجہ سے مٹھی بھر مسلمان فرغانہ سے آ کر کے ہندوستان کے طول اور عرض پر ایک ممد حکومت اور محیط حکومت کر دے دے. اس کے علاوہ تمام کوششیں جتنی ہیں وہ رائیگان ہیں. غیر مقلدیت اور رضاخانیت دونوں انگریز کے پیدا کردہ ہے, اور مرزائیوں کو اب تک انہوں نے اپنے سینے سے لگایا ہے. جب پوری دنیا سے مرزائی ختم ہوتے ہیں تو برطانیہ اور امریکہ اس کا ساتھ دیتے, کیونکہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے. مرزا نے خود تریاق القلوب میں لکھا ہے. بہرحال علماء کرام کا یہ منصب ہے کہ وہ حق کی تبلیغ کرے, اور حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ حق کو منوانے کی کوشش کرے. الذین امکناہم فی الارض, وہ لوگ جن کو روئے زمین میں ہم حکومت دیتے ہیں, اقاموا الصلاۃ, پہلا کام ان کا یہ کہ نماز کا نظام قائم کرے, وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ صحیح جگہ دلوائے, زکوٰۃ کا نظام درست کر لے کہ جن پر فرض ہے وہ ادا کرے اور جن کی بنتی ہے ان کو مل جائے. اس کو کہتے ہیں نظام زکوٰۃ. جنرل ضیاء نے بھی نظام زکوٰۃ بنایا تھا. جو پارٹی حکومت میں آتی ہے وہ اپنی پارٹی پر تقسیم کر لیتی, مال حرام برائے حرام رفت. اور ان اسلام آباد کے ٹکٹ پر ناچنے والوں نے جھوٹے فتوے لکھے کہ زکوٰۃ ہو گئی, زکوٰۃ ہو گئی, بڑا اچھا ہوا. وہ مرد میدان اور فقہ کے جرنیل مفتی محمود نے ان سب کے خلاف فتوے لکھا اور ان کو کراچی آ کے کہا میدان میں آؤ, تم کیسے سرکاری زکوٰۃ کا ساتھ دیتے ہو؟ کسی ایک وجہ سے بھی یہ زکوٰۃ صحیح نہیں. اور آج دنیا نے تسلیم کیا کہ وہ ڈکوسلا تھا, کوئی نظام نہیں تھا. عبادات کا نظام ہو اور وہ اس سرکار کے سطح پر نافذ ہوگا اور وہ جاری ہوگا اور وہ درست ہوگا, یہ تو بہت ہی افسوس کی بات. اس لیے جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ, اور یہاں تو پہلے زکوٰۃ اور پھر نماز, تو اس کے 2 سال بعد نظام صلات آ گیا. زکوٰۃ پہلے, اس میں مال تھا نا, اور نماز میں تو ایسے ہی مسجدوں کو بھرنا تھا, تو محلے میں بدنام اور داغدار لوگوں کو نظام صلات کے ناظم بنایا. جب وہ لوگوں سے کہتے ہیں نماز کے لیے چلو تو لوگ ان کی پٹائی لگا لیتے. یہ جنرل ضیاء کے کامیاب تدبر کی نشانی تھی کہ علماء کو نہیں رکھا. کیوں؟ کہ علماء کو کہیں اقتدار نہ ملے. اور عذر یہ کیا کہ علماء کرام تو کہتے ہی ہیں, انہی میں کوئی شخص ہو تو اچھا ہے. مطلب یہ کہ نہ وہ خود پڑھے گا اور نہ لوگوں کو کہے گا, تو نماز اسی طرح رہے گی، صرف نظام ہوگا جو اخبارات میں جاری ہوگا. گیارہ سال کے ساتھ، گیارہ سال کے طویل عرصے میں، باوجود تہجد اور اشراق پڑھنے کے اور تقریر نحمد و نصلی سے شروع کرنے کے، علم اور علماء اور دین کا تمسخر بے مثال کیا گیا. خدا کا غضب جوش میں آیا اور اسے فضا میں بکھیر دیا 37 قیمتی جرنیلوں کے ساتھ. ہمیں ان تمام جرنیلوں کی اس طرح موت پر دلی اور قومی اور ملی صدمہ ہے. ہمیں تو شکوہ ہے سادہ انجم سے، ہمیں تو شکایت یہ ہے کہ اختیار تھا اور دین کے لیے استعمال نہیں کیا گیا. بالکل وہی نقشہ ہمارے اس ماسٹر صاحب کا بنا. سری لنکا سے آ رہا تھا، ادھر دوڑ رہا تھا جہاز میں، ادھر دوڑ رہا تھا، مظفر عثمانی کہاں ہے، کدھر ہے، کدھر ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، اور نیچے اتر آیا. تو پہلا کام یہ تھا کہ اسلامی نظام نافذ ہو جاتا، اس نعمت کا شکر تو کرنا چاہیے تھا. دوسرا کام یہ تھا کہ اس سے پہلے ایک شریر حکومت نے اسلامی دن کو سبوتاز کیا تھا، جمعے کی تعطیل مذہباً اور ریاستاً نافذ کر دیتے. یہ اللہ کی نعمت کا شکر تھا. اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ اپنے بساط کے مطابق پورے ملک سے تفرقہ اور بدمنی دور کر دیتا. یہ تو عجیب بات ہے کہ ایک ایسا فرقہ جو قرآن اور سنت اور صحابہ کے خلاف جذبات رکھتا ہے، ان کے جلوس تو آپ کی نگرانی میں نکلتے ہیں، اور ان کے جواب دینے کے لیے جب علماء بات کرتے تو آپ کہتے ہیں منبر اور محراب کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. کمال ہے. وہ شیخ سعدی نے گلستان میں ایک ملک کا حال لکھا ہے کہ عجیب بے انصاف لوگ ہیں، کتوں کو کھلا چھوڑا ہے اور پتھروں کو زنجیروں سے باندھا ہے. کتوں کو کھلا چھوڑا ہے لوگوں کو کاٹنے کے لیے، اور پتھر ان کو مارنے کے لیے تو وہ زنجیر سے بندھے ہوئے. یہ تو زیادتی ہے. اس طرح کہاں ملکی نظام چلے گا. کہتے ہیں حسین کا جذبہ پیدا کرو، تو حسین کا جذبہ پیدا کر کے آپ رہ سکیں گے نا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزیدیوں کا جو اختلاف رہا ہے، تمام تواریخ کو پورے انصاف اور نظر غائر کے ساتھ مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یزید مسلمان تھا، کافر نہیں تھا. حضرت حسین کے پائے کا مسلمان نہیں تھا. حسین تو قرباء نبوت میں سے ہیں، آل رسول ہے، علی و فاطمہ کا جانشین و چشم و چراغ ہے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اور آپ کے مرید ہے. اور یزید تو سن 26 میں خلافت عثمانیہ میں پیدا ہوئے ہیں. لوگ یہ فرق بھی نہیں جانتے. لیکن یزید کی حکومت مسلمانوں کی حکومت تھی، اور حضرت حسین کو یہ پتہ تھا کہ یہ حکومت کافر کی نہیں ہے. فرق صرف یہ تھا کہ یزید اور ان کے ہم نواؤں کا خیال یہ تھا کہ شرعی نظام ہم پہ نہ نافذ ہو، دربار کے باہر نافذ ہو. اور حسین نے کہا کہ نہیں، نظام شرعی ایک جیسے نافذ ہوگا. حکمران انصاف کے اور شہادت کے اور حضرت حسین کی بہترین کوشش اور اعلی سربلندیوں کے آئینے میں اس کو ذرا دیکھیں. یہی اختلاف تھا. اور اس سے پہلے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف رہا ہے، جنگوں تک نوبت پہنچی ہے، اور دونوں طرف صحابہ موجود ہیں. اجتہادی جنگ ہے وہ. اسلام کو اس سے بجائے نقصان کے فائدہ پہنچا. مسائل حرب کے، مسلمانوں کے باہم قتال کے، باہم صلح کے، حق اور باطل کے پہچاننے کے نکل آئے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور حضرت حسن مجتبیٰ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، تو لوگوں نے حضرت حسن سے کہا کہ بس اب آپ آگے بڑھے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور معاویہ سے حکومت چھین لیتے ہیں. بخاری میں ہے کہ حضرت حسن کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ ہو گیا شام کی طرف معاویہ سے حکومت چھیننے کے لیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محل سے دیکھا کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اپنے گورنر سے پوچھا کیا ہو رہا ہے، کہا حجاز کے لوگوں نے حسن کی بیعت کر لی اور اس کے ساتھ قطائب ہے، لشکر کے لشکر ہے، لا تو اللہ ان کو پسپا کرنا مشکل ہے. عبارت تاریخ کی اس طرح ہے کہ ایک سرا یہاں پہنچا اور دوسرا سرا ابھی مدینہ میں ہے، اتنے لوگ ہیں. تو معاویہ نے کہا پھر خون خراب ہوگا، پھر فساد شروع ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ بس آپ کے حکم کا انتظار رہے گا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں امت کو مزید خون نہیں دکھانا چاہتا، وہ جو پہلے کی عورتیں بیوائیں ہو چکی ہیں وہ بہت ہے، اور پہلے جو بچے یتیم ہو چکے ہیں وہی کافی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ صاحب پھر ہوگا کیا؟ تو انہوں نے قبیلہ بنو زہرہ کے پانچ چھ بزرگ طلب کیے. قبیلہ بنو زہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال ہیں، اور یہ بزرگ حضرت حسن حسین اور تمام صحابہ ان کو حضرت جیسے مانتے تھے. ان کو کہا کہ یہ حسن آ رہا ہے اور پھر لڑائی شروع ہو جائے گی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرکاری کاغذ لے لیا اور اس کے نیچے دستخط کر کے مہر لگا دی، اور ان کو کہا کہ تم لے کے حسن کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ جو کچھ اس پر لکھنا ہو وہ لکھ دے، مجھے منظور ہے مگر مزید لڑائی نہیں ہوگی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ کاغذ پہنچا. حضرت حسن نے مشورہ کیا، حضرت حسین بھی ان میں تھے، یہ ذرا بہت زیادہ جلال اور ہیبت کے آدمی تھے. انہوں نے کہا لکھو اس پر کہ آج سے آپ دس میں سے اور آپ کی حکومت ختم ہے. حضرت حسن نے کہا کہ نہیں، بس آپ بیٹھ جائیں. اور لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا انت اعلم بہ منا، آپ زیادہ جانتے ہیں اس کو. تو حضرت حسن نے کہا کہ پیغمبر کے صحابہ جتنے موجود ہیں صرف وہ بات کرے اور لوگ نہ کرے. فرمایا یہ حدیث میرے نانا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ مجھے گود میں اٹھا کے اور فرمایا ابنی ہذا سید، میرا نواسا سردار ہے، سیصلح اللہ بہ بین الفریقتین العظیمتین المتقاتلتین من هذه الامه، ان قریب میری امت کے دو مسلمان جماعتیں آپس میں لڑتی ہوئی ان کے ذریعے ان کی صلح ہو جائے گی. لوگوں نے کہا بالکل ہمارے سامنے فرمایا، وہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. تو حضرت نے فرمایا کیا اس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آج ہم سب معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کریں اور اختلاف ختم کریں؟ تو لوگوں نے کہا اب حال. چنانچہ حضرت حسن نے خطبہ مسنونہ لکھا، شہادتیں لکھی، قرآن کی آیت و حدیث لکھی، یہی حدیث، اور نیچے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے میں آج سے معاویہ ابن ابی سفیان کو مسلمانوں کا اور اپنا امیر تسلیم کرتا ہوں. بس اختلاف ختم ہو گیا. احادیث صریحہ میں موجود ہے آثار میں کہ سب لوگوں کے وظائف مقرر تھے، ہر بدری صحابی کو گھر پر 5,000 دینار ملتے تھے بغیر کچھ کیے معاویہ کی طرف سے، لیکن حسنین کو 10,000 ملتے تھے، جبکہ ایک بدر کے موقع پر پیدا ہوا تھا اور ایک
پیدا بھی نہیں ہوا تھا. جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا اوف کیا سوال کیا, ہم تو مسلمان اس گھر کی وجہ سے, ساری خیر و برکت اس گھر سے ہمیں ملی. لوگ حضرت معاویہ کو بڑا بھیانک دکھاتے ہیں, وہ تو مسلمانوں کے امیر ہے, جرنیل ہے وقت کے. یہ ایک اجتہادی کاوش تھی کہ حضرت معاویہ نے شام کے مسلمانوں کے کہنے سے یزید کا انتخاب کر لیا, کیونکہ عموماً ماں باپ پر بیٹوں کی نافرسودگی زیادہ واضح نہیں ہوتی اور ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں خوش فہمی میں ہی رہتے ہیں. یہ قدیم تاریخ ہے. ٹھیک ہے, یزید سے حضرت حسین اور ان کے رفقاء کے سلسلے میں زیادتی ہوئی, ظلم ہوا, حضرت حسین اور ان کے رفقاء مظلوم ہیں, اور کربلا کے میدان میں جو کچھ یزیدی حکومت کی طرف سے ہوا ہے, بقول حافظ ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ جلد 8, یہ اندوہناک معاملہ ہوا ہے. مگر یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے, حضرت حسن و حسین وہ ہمارے دین کے پیشوا ہے, اس کا ماتموں سے اور مرثیوں سے اور جلسے اور جلوسوں سے اور سینہ کوبنے اور منہ پیٹنے سے کیا واسطہ ہے کہ آج یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جی وہ لوگ حسینی مشن پہ قائم ہیں. حسین تو کتاب و سنت کے آدمی تھے اور حسین تو حق کے دائی تھے اور جہاد کے للکار تھے, اور اس پر آج بھی ہم قائم ہیں الحمدللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فلسفہ یہ تھا اختلاف یزید کی وجہ, کہ حضرت حسین فرماتے تھے کہ دین ہر جگہ ایک جیسے نافذ ہوگا, کوئی مستثنی نہیں ہوگا, اور حکمران یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری حکومت ہے تو ہمیں کچھ مت کہو, اور اس سلسلے میں زیادتیاں ہوتی. موجودہ زمانے میں ہماری حکومت نے ایک اقدام کا ارادہ کیا ہے, سیحول اللہ بینہم وبین ما یشتہون, اللہ ان کو ایسا کرنے نہیں دے گا کہ جی مدرسوں میں جو طلباء پڑھتے ہیں نا, افغانستان سے آئے ہوئے ہیں, نورستان سے آئے ہوئے ہیں, ایران سے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ چلے جائے, ان کے پاس ویزا پاسپورٹ نہیں ہے. پہلے تو ایک وقت تک شور کرتے رہے کہ مدرسوں کو باہر سے تعاون مل رہا ہے, وہ ثابت نہیں کرتے کہ جھوٹے ہو گئے. بھری مجلس میں تمام افسران کی موجودگی میں علماء نے کہا کہ یہ بات ابھی واضح ہو جائے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, تو اخیر میں کہا کہ نہیں, ہم سے اس میں غلطی ہو گئی. حالانکہ یہ بات بھی کمکلی کی ہے, اگر دینی مدرسوں کے لیے باہر سے مسلمان تعاون بھیجے, یہی لوگ ہیں جو گلشن اقبال میں رہتے ہیں, جب باہر چلے جاتے ہیں یا نمازیں اور وعظ سن چکے, وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس مدرسے کو بنتے ہوئے دیکھا ہے, تو وہ اپنی حلال کمائی میں اور وہاں کے مسافرت کی کسب میں اس کو یاد رکھتے ہیں. عجیب بات ہے کہ اگر اس محلے میں لوگ ہمارے تعاون کرے تو خیر ہے, اور اگر ایک آدمی باہر سے بھیجے تو وہ جرم ہے. یہ منطق سمجھ سے باہر ہے. دنیا کی ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ یہاں سے نہ لے جاؤ, باہر سے آئے, لیکن ہماری حکومت کو اللہ تعالیٰ پہننے کے لیے چشمے دے اور سوچنے کے لیے عقل دے کہ یہ بس ایک سے ایک پاگل آتی ہے. اس دن مجھے ایک سرکاری افسر کہتا ہے کہ مدرسوں میں طلباء بغیر سرکاری اجازت کے کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا مدرسے سرکار کے تحویل میں نہیں چل رہے, مدرسے قوم کا سرمایہ ہے, اور قوم مسلم جہاں کہیں جس سرزمین پر آباد ہے انہیں دین پڑھنے کا پورا حق ہے. ایک بات میں نے کہا, ہم سرکاری ادارہ نہیں ہیں, ہمیں سرکاری قاعدے اور ضابطے منوانے کی کوشش نہ کریں, شاید آپ رہ جائیں گے. ہم دینی ادارہ, ہم سے دینی بات کریں. دوسری بات میں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے ہاں لفافے سے چھت سے نہیں اترتے, کہ یہاں احسن العلوم میں لفافے آتے اور نیچے کھل کر کے اس سے ایک طالب علم باہر آ جاتا ہے. میں نے کہا یہ آپ کے نالائق اور بےغیرت افسران آدھا پاکستان بیچ کے کھانے والے انہی کی نالائقی اور عدم لیاقت کی وجہ سے یہاں تک پہنچتے, آپ راستے میں کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم واگوں پر سرحدوں پر بیٹھ کر کے لوگوں کو چیک کریں. آپ کریں نا چیک. وہ ایک زمانے میں پشاور ایئرپورٹ سے آ رہا تھا تو ہمارے ساتھ شہد کی بوتل تھی, وہ کسی نے دی تھی. مجھے کہتے ہیں اس میں یہ نہیں جا سکتی. میں نے کہا خیریت؟ کہا قانون نہیں. میں نے کہا قانون لاؤ, مجھے قانون پڑھ کے سناؤ گے, ایسا نہیں جانے دوں گا تمہیں. تو دو چار اور جمع ہو گئے, ان کا بڑا افسر آیا. مجھے کہتے ہیں قانون کا احترام. میں نے کہا قانون ہے نہیں اور آپ کو قانون مانتا نہیں ہو. قانون دکھانا پڑے گا مجھے, آپ فلائی قانون دکھائیں گے. کہتے فلائی ضائع. میں نے کہا ایسی دس فلائیاں ضائع ہونا دوں گا, تمہیں چلنے نہیں دوں گا. مجھے پہلے دکھاؤ کہ کس قانون میں یہ کب پاس ہوا ہے کہ صوبہ سرحد کی ایک شہد کی بوتل کراچی نہیں جا سکتی. تو مجھے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ نے کچھ ڈالا ہو. میں نے کہا اگر میں ڈال چکا ہوتا تو آپ کو پہلے سے پتا ہوگا, کیونکہ ہیروئن یہاں سے آپ کی اجازت کے بغیر کراچی نہیں جاتا ہے. تو کہتے ہیں جانے دو یار, ان کو جیسے روکو گے مصیبت کریں گے. میں نے کہا جتنا ہیروئن پوری دنیا میں جا رہا ہے وہ آپ کے پرمٹ کے بعد جاتا ہے, ویسے کوئی لے جا سکتا ہے؟ ہم تو ایک بوتل نہیں نکال سکتے, تو ہیروئن کیسے جاتا ہے؟ میں نے کہا وہ آپ کی ثوابدیدی اور آپ کے احسانات کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا کی اسمگلنگ اور بلیکنگ وہ آپ کے کرتوت کی وجہ سے آسان ہے. آپ اس سے بے خبر تو نہیں ہوتے؟ آپ ہمیں عقل سکھا رہے ہیں, جو ہم پوری دنیا کو کتاب العقل پڑھاتے ہیں, کتاب و تہذیب اور اخلاق پڑھاتے ہیں الحمدللہ. جو طلباء دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ علوم نبوت پڑھنے آئے ہیں. مسلمانوں کا فرض ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی کو میدان حشر میں جواب دیں گے کہ جو کوئی ان کے خلاف بات کرے آپ کا خبردار, طلباء ہمارے دین کا سرمایہ ہے, ان مہمانوں کا ہم پر احسان ہے کہ ہمارے مدرسے سرسبز و شاداب ہے. جب یہاں تعطیل ہو جاتی ہے اور طلباء گھر چلے جاتے ہیں تو ہمارے محلے والوں کا پتہ چل جاتا ہے, ایک صف پوری نہیں ہوتی. جب میں کہتا ہوں داڑھی مونڈے آگے نہ آئے تو اس دن چپ ہو جاتے ہیں, کیونکہ داڑھی مونڈوں کی کثرت ہو جاتی. ظاہر بات ہے میجارٹی کا ساتھ دینا پڑے. اتنی عالیشان مسجد, اتنا بہترین ماحول اور گنجان آباد, اور سب نمازی اور دیندار لوگ, لیکن مسجد نماز سے آباد کرنا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے اللہ نے داغستان اور ترکستان سے اور جرکسستان سے مہمان اپنے دین کے بیرے جو ہم وقت یہاں رہتے ہیں اور خالص علوم پڑھتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی جھٹکا لگ جاتا ہے فوراً اپیل, پیسے پیسے پیسے, جلدی جلدی بھوکے اپیل ایک شروع کر دیتے ہیں. اور وہ ٹھیکیدار زندگیوں کا جو ہے, زندگیوں کا ٹھیکیدار, اس کا تو کام یہی ہے. پینگوڑا اس نے لگایا ہے کہ حرامی بچے اس میں ڈالو اور جتنا چاہو زنا کرواؤ. میں حرامیوں کا جرنیل ہوں. اور اس کے ہاں کافر اور مسلم اور نمازی اور ایرونچی کا کوئی فرق نہیں, تو آپ کی زکات و صدقہ ادا کیسے ہوگا؟ جو غلط جگہ پہنچ گیا وہ تو ادا نہیں ہوا. اس لیے میں اسے زندگیوں کا جرنیل کہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ جامعہ عربیہ احسن العلوم کراچی کے مدارس میں سب سے چھوٹا مدرسہ ہے, سب سے چھوٹا, چونکہ میں خود چھوٹا ہوں. 1200 طلباء کتابوں کے یہاں پڑھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس محلے کا کوئی غیرتی کڑا ہو جائے مجھے کہے کہ اس سے کسی عید کے دن بھی طالب نے کہا ہے کہ مجھے 5 روپے دو, بالکل بھائی خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک, کیونکہ یہ پیسے کمانے نہیں آئے ہیں, علوم پڑھنے آئے ہیں. اور اگر یہ لوگ پیسے مانگتے تو یہ لوگ بنگلوں میں نہیں رہ سکتے تھے, تنگ کر دے. ایک گھنٹی بجی آیا اور یہ گیا, اور یہ آیا اور یہ گیا, اور یہ گیا, اور یہ تو بڑے نازک مزاج, نیند خراب ہوتی چلے جاتے. اور یہ ہر جگہ دینی مدرسے کا یہ اخلاق اور سربلندی ہے کہ وہ خالص علوم کی خدمت کے لیے اکٹھے ہوئے. حکومت کو شکریہ کرنا چاہیے. کہ ان دینی مدارس کی وجہ سے کفر اور طاغوتیوں کا ایک سیلاب رک ہوا ہے، دجل اور فریب جو معاشرے پر سوار ہے اس کے مقابلے میں ایک جواب ہے دین کی طرف سے، اور اس کا نام ہے المدارس الاسلامیہ دیوبندیہ، جو دیوبند کے نام پر بنے ہوئے مدرسے ہیں، ان کے ہاں تو آج گیارہویں شریف، آج عرس شریف، آج درگاہ شریف، آج بابا جا رہے ہو، آج بابا آ رہے ہو، آج بابا کے چادر چڑھ رہی ہے اور آج قمیص چڑھ رہی ہے، وہاں تو یہ سلسلے ہو رہا ہے. وہ غریب تو مزار سے آگے بڑھ ہی نہ سکے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک اللہ زندہ اور زندہ رکھنے والا سب کا مشکل کشا ہوا جت رہا ہے. وہ تو کسی قبر کے پاس گزرتے ہوئے ان کو جرجری ہو جاتی، اوے بابا مار رہا ہے، بابا کو حلوہ کی ایک پلیٹ چاہیے. چند سال پہلے یہ سامنے ایک مدرسہ بنا ہے بدعتی ہوگا، انہی کی ایک کتاب سمجھنے کے لیے میں ان کے پاس گیا، ہمارے جواب میں ایک کتاب لکھی تھی، تو میں نے کہا دے دو مجھے کہ تمہاری تیر اندازی کا ہم بھی جائزہ لے. تو جب میں وہاں داخل ہوا تو لسی کی ایک بالٹی یوں جا رہی ہے اور کٹا ہوا تربوز یوں دوڑ رہا ہے، میں نے سمجھا کہ شاید فروٹ مارکیٹ میں آیا. میں نے کسی سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، اس نے کہا نہیں یہ وہی مدرسہ ہے جہاں. میں نے کہا اچھا، یا اللہ یہ تو کھانے کا بازار گرم ہے. تو اچانک وہ نظر آ گئے، وہ صاحب جس سے مجھے او السلام علیکم حضرت، ماشاء اللہ بڑے بہترین دن میں تشریف لائے. میں نے کہا کون سا دن ہے آج؟ کہنے لگا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج تیجا ہے. میں نے کہا تھوڑا سا شربت ہو جائے، تھوڑا سا لسی ہو جائے، تھوڑا سا تربوز ہو جائے، بس یہ تھوڑا سا تو ہوتا رہتا ہے بھائی، یہ کام چل رہا ہے. اور یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا باہر دنیا کو پتہ نہیں ہے اور اندر ابوبکر صدیق کا تیجا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے. یہ پیٹ پرست اور پیٹ کے پجاری اور علم اور علماء کو بدنام کرنے والے، یہ کیا سیلاب کفر کو روکیں گے؟ وہ تو خود شرک اور بدعت کے دائی اور پجاری ہے. دار العلوم دیوبند کا ایشیا نہیں پورے عالم پر احسان ہے، جس نے توحید و سنت کا سبق ببانگ دھول پڑھایا ہے. اور اس وقت جبکہ انگریز طاغوت کی سلطنت کا اثر اور ظلم اور بربریت پورے بر صغیر پر چھایا ہوا تھا، اس درمیان میں اللہ کے کامل اور نیک بندوں نے جو رہتے فرش پر تھے لیکن ان کے قلوب عرش والے سے جڑے ہوئے تھے، دار العلوم دیوبند ایک چھوٹا سا مکتب قائم ہوا. آج دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے جہاں توحید سنت جہاد کے جذبے اور چرچے اس کی آواز کے نیچے نہ ہو. یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے. الذین امکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو ہم زور دیں زمین میں، علم کا ہو یا حکومت کا ہو، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، خوب پابندی کرائے نمازوں کی اور خوب صحیح طرح دلوائے زکات. صرف نمازیں نہیں زکات بھی ٹکانے لگاؤ کہ کہاں دیتے ہو، کدھر خرچ کر رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر کے ناموں پر لوگ لوٹ لے آپ سے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور یہ خیر کی تلقین کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. فارمولہ بتایا، نظام منشور بتایا کہ علماء اور مسلمان کریں گے کیا. اول نماز، دوم زکات. نماز سے مراد ہے پورے بدنی اصلاح اور عبادات، اور زکات سے مراد ہے مال کی آمد اور مال کا خرچ باقاعدہ شرعیہ. پورا نظام درست ہو گیا. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، تمام نیکی کے کاموں کی تلقین کریں گے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور ہر برائی سے روکیں گے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، انجام سارے کاموں کا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کل عالم کے مسلمانوں کی، علماء کی، مدرسوں کی، طلباء کی، ان کے معاونین و محسنین کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوچھا ہے کہ تاریخ بغداد جلد 13 میں خطیب بغدادی نے امام اعظم پر جرح کی، اس کا جواب اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا اور شیخ زاہد الکوثری نے تانیب الخطیب فی ما ساق الخطیب فی ابی حنیفہ من الاکاذیب کے نام سے دی ہے. وہ کتاب کراچی سے چھپ گئی ہے، ایچ ایم سعید والوں نے چھاپی ہے. شیخ زاہد الکوثری نے اس کا بہترین جواب دیا ہے. حضرت بنوری کو ایک خط میں لکھتے ہیں، اما خطیب فہو مریض القلب،
لا يذكر ابا حنیفہ الا بی ابی جیفہ. قرآن شریف کی سات منزل سے کیا مراد ہے؟ یعنی صحابہ کرام ایک ختم ایک ہفتے میں کرتے تھے تو وہ سبع منازل ہے. بعض قرآنوں پر نشان لگائے. امام الجرح و التعدیل زہبی اور یحیٰ بن سعید قطان اس طرح کے دیگر ائمہ موذین فقہا جو کہ اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں تو کیا یہ مقلد ہے یا کہ صرف تلمس کی نسبت؟ نہیں، یہ مقلد ہے. زہبی تو فروع میں شافی ہیں اور اعتقاد میں حنبلی ہے، ابن تیمیہ کا شاگرد ہے. یحیٰ بن سعید قطان اور یحیٰ بن معین دونوں حنفی ہیں. ابن المبارک کے قول کان یتیما فی الحدیث جو کہ امام اعظم کہتے ہیں دروغ ہے، جھوٹ ہے. امام ابن المبارک نے کہا ہے کہ جو امام کو کسی ایک علم میں کم کہے اس پر لعنت ہو. فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ. وہ تو کہتے ہیں لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ. ابن المبارک کے بارے میں ہے جب کوئی کہتا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے تو ابن المبارک کہتے تھے اغسل فمک اولا بالماء الحار والصابون ثم قل ابا حنیفہ. پہلے اپنے منہ کو گرم پانی اور صابن سے دھو لو پھر ابو حنیفہ کا نام لو. وہ تجھ جیسے للو پلو نہیں تھا. دیکھیے حسن و تقاضی شیخ زید القوسری کی. گھی میں اچھا گھر میں لڑائی جھگڑا اور آپس میں نا اتفاقی بہت ہے، کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. سورہ بقرہ گھر میں تلاوت شروع کر لیں. ایک بدعتی سے سنا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان سے قبل ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے اور درود شریف بھی پڑھا کرتے تھے. اس وجہ سے ہم اذان سے پہلے دعا و صلات پڑھتے ہیں. دعا تو یہ نہیں پڑھتے ہیں، صلات پڑھتے ہیں اور اپنا بنایا ہوا. ان سے پوچھو کہ جو صلات و سلام تم پڑھتے ہو یہ کب سے نکلا ہے، اس کی میڈین کمپنی بتائے. بریلویوں کا صلاۃ السلام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ارشاد فرمایا ہے نہ سنا ہے، نہ صحابہ کے کسی دور میں کسی ایک صحابی کی زبان سے نکلا ہے، نہ ان کے کانوں نے سنا ہے، نہ مجتہدین کی. یہ تو خالص 600 سال بعد کی گھڑت ہے. درود شریف ہر مسلمان اذان سے پہلے یا اذان کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن اپنے طور پر حدیث میں ہے ثم صلوا علیہ پھر درود شریف پڑھ لو. درود شریف کا مسئلہ اختلافی نہیں ہے، بدعت بازی اختلافی ہے. جھوٹ بول رہا ہے، وہ غلط بیانی کر رہا ہے. جمعے والے دن آپ کے بیان سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نفل پڑھے یا قرآن کریم کی طرح سورت کاف پڑھا کرے اور اس سے فارغ ہو کے درود شریف پڑھے. نفلے نہ پڑھے، نفلے 11 بجے سے پہلے پڑھا کرے. تفصیل سے جواب قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو رہا اور آپس میں تفرقہ نہ کر. پھر کیوں اتنے فرقے بنے ہوئے؟ ایک صاحب توحید فرقے سے تعلق دے اور یہ بات کہتے ہیں کئی لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں، علماء دین کے خلاف غلط نظریہ قائم کر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار علماء دین کو سمجھتے ہیں. بھئی یہ تفرقہ تو عقائد کے انتشار کو کہتے ہیں. مختلف علماء کا مختلف اندیے یہ تفرقہ نہیں ہے، یہ تو تحقیق کا ایک میدان ہے. ایک مریض کے دو ڈاکٹر مختلف دوا تجویز کرتے ہیں، مقصد صحت ہے. دا سلور واڑ مذہب سر یہودی ما و تاپا کے پیدا کو اختلاف. چاروں ائمہ کے جو مذاہب ہیں یہ اختلافات نہیں ہیں، یہ حقیقت میں دین کے اتحاد کی دلیل ہے. اختلاف یہ ہے جو توحید کے خلاف شرک کرتے ہیں اور سنت کے مقابلے میں بدعت، یہ فرقہ اور فتنہ ہے. نماز پابندی سے پڑھتا ہوں مگر شیطان نماز میں اس کے علاوہ مختلف وسوسے دل میں ڈالتا ہے اور ڈراتا ہے کہ کوئی حل قرآن میں سے بتائیے. یقیناً جب آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، نماز اللہ کی رضا کا باعث ہے اور شیطان دشمن ہے، تو وہ اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا. امام احمد نے کہا ہے کہ موت کے آخری لمحے تک شیطان اپنے کام میں لگا رہے گا اور ہم بچنے کی کوشش میں رہیں گے. یہ حدیث کہاں تک درست ہے کہ جس کی داڑھی نہ ہو اس سے مشورہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس کا مشورہ درست نہیں ہے؟ حدیث شریف میں یوں ہے کہ عورتوں سے مشورہ نہ کرو، اور چونکہ داڑھی مونڈوں میں ایک لحاظ سے وہ عورتوں سے مشابہ ہے، جیسے فقہا کہتے ہیں کہ داڑھی مونڈا صف میں نہ آئے کیونکہ وہ بچے کی طرح ہے. ابھی داڑھی اس غریب کی آئی نہیں ہے تو اس لیے وہ دوسری تیسری صف میں رہا ہے. بہت بڑا جرم ہے اور بڑی جنایت ہے، معمولی بات نہیں ہے. بڑے بھائی کے رتبے اور حیثیت کے بارے میں شریعت میں کیا ارشاد انیز یہ کہ بڑا بھائی اپنی حیثیت اور بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائے، غلط کر رہا ہے. چھوٹے بھائی بہن کو ناحق ناجائز تنگ کرے، ناجائز کر رہا ہے. اپنے فیصلے زبردستی ان پر ٹھون سے، جو فیصلہ عقل اخلاق فائدے کا ہو وہ درست ہے، اور جو ظالمانہ ہو نقصان کا ہو وہ نہ مانا جائے. درود ابراہیمی کے علاوہ اور کون سے درود شریف بخاری سے ثابت یا کسی اور حدیث؟ درود تنجینا یا تنجینا کے الفاظ کہاں سے؟ یہ ماورد بہل اثر کے حکم میں ہے، علماء حق نے یہ پڑھا ہے. آپ سے پوچھنا ہے کہ کھڑے ہو کر یا چلتے میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ مولانا عبید اللہ سندھی کی تفسیر پڑھنا کیسا ہے؟ علماء تو پڑھ سکتے ہیں لیکن عام طرز کے لوگ نہیں، کیونکہ اس میں بعض سقطات ہے اور شطحیات ہے. صحابہ معیار حق ہے کہ نہیں ہے؟ کہ یقیناً ہے. معیار ایمان، معیار ہدایت، معیار نجات. قرآن نے پیش ہی صحابہ کو کیا آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لا چکے ہیں. السلام علیکم. کے بعد عرض ہے کچھ لوگ کہنا ہے کہ یزید بن معاویہ قسطنطنیہ کے فاتح لشکر میں شامل ہونے کے باعث حدیث نبوی کی روشنی میں جنتی ہے. اگر وہ اس لشکر میں شامل رہا ہے تو بے شک مغفور اللہم کا مصداق بنے گا، لیکن بدر العینی نے عمدہ شرح بخاری میں لکھا ہے کہ نہیں، اس میں مغفرت کا اعلان ہوا ہے اول جیش من امتی کے لیے، اور اول جیش حضرت عثمان کے زمانے میں ہے، اس میں معاویت ہے اور یزید اس سال پیدا ہوا ہے، یہ نہیں تھا. اور اس وقت سپہ سالار بھی عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، خالد بن ولید کے صاحبزادے، یہ لوگ نہیں تھے. تاہم اگر یہ مان بھی لیا جائے جیسے محلب شارح بخاری لکھتے ہیں بخاری جلد اول صفحہ 410 پر، تو یہ ایک فضیلت ہے جو حاصل ہوگی. جیسے حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت جائے گا، لیکن زانی کو زنا کی، چور کو چوری کی سزا ملے گی، قاتل کو قتل کی سزا مل کے جہنم میں بھگت کے اس کے بعد جائے گا. پچھلے جمعے کو نیاز کے بارے میں سوال کیا گیا، جواب میں آپ نے فرمایا کہ نیاز اللہ کے نام کی جائز ہے اور غیر اللہ کی حرام. سوال یہ کہ نیاز کس کے نام کی جائے، بلکہ سوال یہ کہ نیاز کی اصل اور بنیاد کیا ہے، اور نیاز دلانے کے کیا فوائد ہے، اور کیا نیاز دلانے کا حکم اللہ رسول نے دیا ہے. نیاز جسے عربی میں نظر کہتے ہیں، یوفون بالنظر، کہ جنتی لوگ جو نظر مانتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نظرتم من نظر فان اللہ یعلم، خرچ کرنے کی طرح ایک یہ بھی ہے کہ جائز نظر مانی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مریض کو شفا دی، میں مسکینوں کو اتنا کھانا کھلاؤں گا، غریبوں کو اتنے کپڑے دوں گا، اور فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. مائی مریم کو بھی کہا کہ آپ کہے کہ میری نظر ہے، اور مائی مریم کی والدہ بھی کہتی ہے انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ. تو نظر کا وجود تو قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا ایک طریقہ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نظر ہی سے کام ہوگا، جب تک نظر ہم نہ مانے تو کام ہوگا ہی نہیں، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نظر کا پابند نہیں ہے، اس لیے بخاری میں ابن عمر سے مروی ہے کہ ان النظر لا يؤخر ولا يقدم ولكن الله يخرج به من البخيل شيئا، نظر نہ آگے کر سکتی ہے نہ پیچھے، اللہ بخیلوں سے اس کے ذریعے کچھ نکال لیتا ہے. اسی کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں، اور اردو میں منت کہتے ہیں، اور پشتو میں منخت کہتے ہیں. میں جہاں جا رہا ہوں وہاں شافی ہوتے ہو نمازیں، تو میں ان کے ساتھ مسجد با جماعت پڑھوں گا، مگر اثر ہوا ہمارے وقت سے پہلے پڑھتے تو کیا میں جماعت حاصل کرنے کے ان کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں؟ چونکہ چاروں مذاہب برحق ہے، حنفی کی نماز بغیر کراہیت کے شافی کے پیچھے درست ہے، اور شوافی کی امامت میں ان کے اوقات میں ہماری نماز درست اور صحیح ہے، پڑھا کرے بغیر شک شبے. میں نے اپنی نومولود بیٹی کا نام ملائک رکھا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ پھر اپنا نام کہیں خدا نہ رکھے اور خیر ہے. ایسے نام کوئی رکھتے؟ حدیث میں ہے بڑھتے چڑھتے نام نہ رکھو. بعض سلام عرض ہے کہ کیا یزید بن معاویہ کے نام کے ساتھ یا رحمت اللہ علیہ مناسب نہیں ہے؟ اہل حق نے ان کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہا ہے. میرے والد شعبان کے مہینے میں کابل میں شہید ہوئے. اب عدت گزارنے کے بعد میری والدہ کو مختلف وساوس شیطانی خیالات آتے ہیں. بہرحال اپنی والدہ کی اصلاح کریں اور اس کا دل و دماغ ٹھیک رکھیں. اس کے خیالات آنے سے آپ کے والد صاحب زندہ ہو کے آ جائیں گے کیا؟ توبہ استغفار, کثرت سے تعوذ تسمیہ اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور کلمہ تمجید کی کثرت کروائے تاکہ ذہن سے شیطانی اثرات اتر جائے. خضر کس قوم کے لیے آئے تھے اور ان کا ذکر اولیاء کے واقعات میں کیوں آتا ہے؟ خضر علی الجمہور کان نبی تکوینی روح المعانی میں کہ وہ بغیر شریعت کے نبی ہے. کچھ انبیاء کی قسمیں ایسی بھی ہے, اس لیے وہ ولایات کے بھی سرخیل سمجھے جاتے ہیں, لیکن حقیقت میں والحق انہ کان نبی. جمہور یہ کہتے ہیں کہ خضر نبی ہے, وہ انہیں مستقل قوم نہیں دی گئی تھی, بس لوگوں کے بھلائی کے لیے مختلف جگہ خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے ان کو رکھا گیا ہے. اور ان کو براہ راست احکام ملتے تھے, وہ خود کرتے تھے, قوم سے کچھ کرواتے نہیں تھے. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ انسانی اعضاء کے پیوندکاری حرام ہے. اگر کسی مریض کو بالکل اس کی کوشش کے بغیر اور ویسے ہی مل رہا ہو تو اس مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ بلا شبہ اعضاء جسمانی کا انتفاع منع ہے, لیکن جب انسانی زندگی اس پر موقوف ہو جائے تو جیسے ان در ضرورت شراب اور خنزیر کے گوشت کے استعمال کی اجازت آئی ہے, اترقی بے اجزاء الانسانی کے نام سے پھر مسئلہ نکلا ہے, اجازت آ گئی ہے. اگر کسی ملک میں یہ اعضاء پیسوں سے ملتے ہو اور توفیق ہے تو آپ خرید کے لے سکتے. آپ اپنے مردوں کو کس طرح دفن کرے؟ کیا قبر پر اب اگربتی جلانا اور پھول کی چادر چڑھانا درست ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اگربتیوں کا ایک ڈبہ اور ماچس مردے کے ساتھ قبر میں رکھے, اور ایک آئس کریم کا ڈبہ بھی رکھے ادھر, اور ایک لنگوٹیا بھی رکھے کہ منکر نہ گر کے پٹائی کے بعد اس کو بدل دے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ تو بدعتیوں کے ہتھکنڈے ہیں, آپ کا ذہن ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. دفن بسم اللہ والا ملت رسول اللہ کہہ کے نیچے رکھو, سرہانہ اس کا صرف قبلے کی طرف موڑ لو, اگر نہیں موڑتا ہے تو پیچھے سے مٹی کا پشتارا دے دے اور بند کر کے مٹی ڈالو. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرا پڑھ کر تدفین کے بعد سرحان بقرہ کے اول و آخر پڑھ لے, اور دعا مانگے اگر ممکن ہو تو وہیں بیٹھ کر آنے سے پہلے ایک قرآن ختم کرے. سورت فتح عالمگیری جنائز میں ہے. باقی بتیاں شتیاں اور شلواریں اور چادریں چڑھانے یہ سب فضولیات لائنیات. اپنے روزگار اور آمدنی کی طرف سے پریشان ہوں, آمدنی انتہائی کم ہے, اللہ آپ کے رزق میں برکت دے. تین کام ہیں, اگر آپ نے کر لیے تو انشاءاللہ آئندہ ہی شکایت نہیں ہوگی. ایک تو اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے بے حساب استغفار, جون سے استغفار یاد ہے وہ بہت زیادہ پڑھے. اگر گھر کے سارے افراد بھی پڑھنے لگ گئے تو کام جلدی ہو جائے گا. دوسرا, دعاؤں میں کم از کم تین مرتبہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. ابو داؤد کی حدیث میں کہ 10-15 دن میں مشکل ٹل جاتی ہے. اور تیسرا یہ کہ فجر کی نماز پڑھ کر اسی ہے عت پر بیٹھ کر ہاتھ کے پوروں پر 70 مرتبہ سورۃ شورا کی آیت نمبر 19, اللہ لطیف بے عبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں شریعت میں کیا وعید آئی جو ناحق اور ناجائز طور پر کسی کو پریشان کر دے. بڑا ظالم ہے, قیامت کے دن اس کی نیکیاں لے کر کے اس مظلوم کو دی جائے گی اور یہ خالی ہاتھ اللہ کے حضور ہوگا. 2 سال سے پہلے رمضان میں قرآن کی تفسیر کے ختم میں سورۃ فلق ناس کی تفسیر کے دوران آپ نے ایک واقعہ جو آپ کی ذات سے متعلق بیان کیا. بہت عرصے پہلے آپ کی ٹانگ میں کوئی زخم یا تکلیف ہو گئی تھی اور آپ امامت نہیں کر سکتے اور نماز کی ادائیگی میں بھی آپ کو دقت ہوتی تھی, تو آپ کو خواب میں کسی بزرگ نے کچھ آیات پڑھنے کی دی تھی جس نے آپ کو شفا نصیب ہوئی. آپ کی بڑی عنایت ہوگی اس دعا وظیفہ بجائے مجھے لکھنے کے اس سال کا کیسٹ منگواؤ اور اس کو سن لو. نفل روزوں میں کیا قضاء روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے اور کیا اس طرح نفل روزوں کا ثواب بھی ملے گا؟ نفل روزوں کی بجائے قضاء ہی کی نیت کرے, نفل اس میں آ جائے گا. کیا نفل روزوں کے لیے مرحوم والدین یا کسی کے ہی سارے ثواب؟ جی ہاں, ثواب ملے گا ان کو. میں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہوں، کوئی بھی رشتہ آتا ہے تو وہ دوسرے دن انکار کرتا ہے، یہاں سے جو نقش ملتا ہے وہ پڑھا کرے، فائدہ ہوگا، استغفار کی کثرت کرے۔ میں طالب علم ہوں، مدرسے میں پڑھتا ہوں، ہمارے اساتذہ مذہبی سیاسی جماعتوں میں شرکت اور ان کا ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں، آپ کے اس میں کیا رائے ہے؟ دوران تعلیم بہتر یہ ہے کہ طالب علم سیاسیات سے مجتنب رہے، بچ کے رہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد جب آپ مضبوط ہو جائے پھر میدان میں جن بزرگوں کو حق پر جانتے ہیں ان کا ساتھ دے دیں۔ ہم بھی طالب علمی کے زمانے میں جب حضرت مفتی صاحب کے جلسوں میں جاتے تھے تو استاد خفا ہوتے تھے، ان استادوں سے بہت ناراض ہوتے تھے، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ وہ استاد بہت محسن تھے۔ ایک دفعہ حضرت مفتی صاحب کی کراچی یونیورسٹی میں تقریر تھی تو ہم بھی چلے گئے صبح 10 بجے، مدرسہ نیو ٹاؤن کا خالی ہو گیا، سب طلبا وہاں، مفتی صاحب تو اب قری شخصیت تھی اور امام تھے زمانے کے، واپس جب آ گئے تو بورڈ پہ نام لکھے ہوئے تھے اور بہت ہی سخت سزا نافذ ہو گئی تھی۔ تو ہم نے مفتی صاحب کو درخواست لکھی کہ ہم آپ کے جلسے میں آئے تھے، ہمارے ساتھ یہ ہوا، تو حضرت نے اس درخواست پر لکھا کہ مدرسے والے طالب علموں کا خیال نہ رکھے اور مدرسے کا خیال رکھے، یہ طلباء جو دن کا سبق چھوڑ کر میرے تقریر سننے آئے میری گزارش ہے کہ ان کو خارج کر دیا جائے، اور ایسے لوگوں کو قطن مدرسے برداشت نہ کرے جو سیاسیات کو علوم پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہم نے وہ درخواست پھینک پاک کی چھپا لیا، ورنہ مفتی صاحب ہم کو خارج کروا رہے تھے، لینے کے دینے پڑ گئے، چونکہ مفتی صاحب فقی تھے اور علم کے میدان کے آدمی تھے، اور بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے تو میں نیو ٹاؤن کے مدرسے میں آ کے تقریر کرتا ہوں، وہاں کیوں آئے تھے تم لوگ؟ آپ سے اصل میں طلباء سیاست نہیں کرتے، طلباء پر شیطان کا اثر ہے، شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ استاد سے، کتاب سے، مدرسے سے دور کراتا ہے۔ سیاست تو ایسے جیسے غبارہ ہوتا ہے، بس غبارہ اتنا بڑا پھولا ہوتا ہے جو ہوا نکل جاتی کچھ بھی نہیں ہوتا، سیاست کے تو ماں باپ ہوتے نہیں ہیں۔ آپ سے یہ دریافت کرنا ہے کہ محرم کے دنوں میں جو شربت یا کھانا گھر پر آتا ہے کیا اس کو پھینک دے؟ نہیں، اس شربت کو سر پہ رکھ کے اور ناچنا شروع کر دے، شرم نہیں آتی ہے نظر لغیر اللہ کھاتے ہوئے۔ اگر مقتدی صرف نابالغ بچے اور عورتیں ہوں تو جماعتوں سے جیا ہو سکتی ہے، بچے بچوں کی جگہ اور ان کے پیچھے عورتیں کھڑی ہو جائیں۔ بعض لوگ تبلیغی جماعت کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس میں ہمارے علماء کا کردار ہے، کیونکہ ان کو چاہیے کہ یہ گھر گھر نماز کے خام خام تبلیغیوں کو مجھ سے پٹواتے رہتے ہیں، کیا شیطان آدمی ہے یہ؟ تبلیغی جماعت برحق جماعت ہے، تبلیغ والے اپنا کام کرتے ہیں جو ان سے ہو سکتا ہے، وہ علماء کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کرتے، اور جو ایسا کہتے ہیں وہ تبلیغی نہیں ہے، وہ شیطان ہے، اس کو تبلیغی کہنا تبلیغ کی توہین ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بڑے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تبلیغی دین ہے، اس لیے تبلیغیوں کے بارے میں ہمیشہ ذہن صاف رکھو، ان کا احترام کرو، اور وقتاً ان کی باتیں سنو، اور موقع ملے تو ان کی نصرت کرو۔ محلے میں جماعت آئے تو غیرت پیدا کر کے ایک وقت کا کھانا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، ان کا کھانا نہیں گھر سے پکوا کے لاگے کھاؤ۔ کیا نماز تہجد سونے کے بعد یا پہلے؟ ہر طرح پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ کہ آخری حصے میں اور رات کے۔ دودھ ایک ہے، 20 رکعت تراویح کہاں سے ہیں؟ کیوں سی حدیث ثابت ہے؟ حدیث بھی ہے اور آثار بھی ہے اور پوری امت کا عمل بھی ہے، اور آپ پر شیطان چڑھا ہوا ہے، وہ آپ کو صحابہ اور مجتہدین کے خلاف اکساتا ہے۔ حرمین شریفین کے بارے میں طے شدہ ہے کہ وہاں غلط کام نہیں ہو رہا، پیغمبر جس دن سے نبی بنے ہیں اور تراویح کی نماز آئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک وہاں 20 رکعت تراویح ہے۔ 20 رکعت تراویح کے خلاف کہنے والا قریب ہے کہ ایمان سے نکل جائے، کیونکہ اجماع امت کا منکر ہے۔ باقی الینابی فی صلاۃ تراویح، کسی دوست نے لکھی ہے، محقق الاثر مولانا سرفراز کا طویل مقدمہ ہے اس پر، اور الینابی فی صلاۃ تراویح شیخ علی صابونی مکی کا لکھا ہوا عربی میں علماء طلباء کے لیے ہے۔ باقی امام محمد ابن نصر مروزی کی قیام اللیل و تہجد میں مستقل باب ہے 20 رکعت تراویح کا۔ مولانا امین صاحب اوکاڑا و رحمۃ اللہ علیہ کے جو رسائل ہے اس میں مستقل رسالہ ہے تراویح پر۔ ماہ محرم کی اہمیت، کسی بہتر کتاب کا نام بتایا۔ ماہ محرم یہی ہے جو ہم نے بیان کیا، ویسے آپ حضرت مفتی شفیع صاحب کی شہادت کربلا یا حضرت قاری طیب صاحب کی شہید کربلا دیکھ لیں. مولانا صاحب حضرت علی اور معاویہ کے درمیان تعلقات پر کسی بہترین کتاب کا نام بتائے. سیر صحابہ بہترین کتاب ہے. اس میں محاذات کی شرائط کیا ہیں اور اگر سات شرط فقہ میں لکھی ہے نور الرضا میں دیکھ لو. بعض لوگ قضاء عمری اس طرح پڑھتے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعے کو یا پھر ہر جمعے کو نماز جمعے کے بعد دو رکعت نفل پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس طرح آدمی کے یہ غلط ہے, غلط پروپیگنڈا ہے, فضول بات ہے. بالکل عمر بھر پڑھنی پڑے گی آپ کو, اس میں رمضان اور شعبان کی کوئی قید نہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے محلے کے مسجد کے پیش امام نے سوالین کو زوالین پڑھتے ہیں, ان کا یہ عمل آیا صحیح ہے نا؟ وہ قرات کے مطابق پڑھتا ہوگا, آپ خواہ خواہ بیچ میں آ رہا ہے. اگرچہ حق یہ ہے کہ زواد نہ پڑھا جائے, دال پڑھا جائے, یعنی پر دال. حضرت گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں فتویٰ یہی لیا ہے, اور دیوبندیوں میں زواد ایک عرصے سے آیا ہے. مفتی شفیع صاحب نے جواہر الفقہ میں لکھا ہے کہ یہ روافض کی شرارت ہے, زواد ہرگز نہیں ہے. تاہم جب مخرج سے صحیح طرح نکالیں گے اور کوئی واقعی مشاق قاری ہو تو ممکن ہے کہ صفت جہر میں وہ محسوس ایسا ہو جائے جیسے وہ زوا کہہ رہا ہے, وہ زوا نہیں کہتا ہے. کیونکہ ابن الجزری کے متن میں ہے وَالضَّادُ مِنْ حَافَتِهِ اِذْ وَلِيَ الْأَدْرَاسَ مِنْ اَيْسَرَ اَوْ يُمْنَا. ایک آدمی جس کو یاد نہ ہو کہ میری کون سی نماز قضا ہے لیکن قضا پڑھنا چاہتے ہیں, خامخواہ شرارت اس کو سوجیے. پھر یوں کہے کہ یا اللہ اگر میرے ذمہ کوئی نماز فجر کی باقی ہے تو دو رکعت پڑھ لیں, یا اللہ میری زندگی میں کچھ نمازیں قضا ہوئی ہے مجھے معلوم نہیں, اس میں جو باقی ہے ان میں سے زہر. کیا تفسیر بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں, بہتر نہیں. امام بخاری کے شیوخ کون کون تھے؟ امام بخاری کے تو 1800 اساتذہ ہے. اب مستقل جو ہے الامام البخاری و جامعہ پڑھ لے. کیا کوئی اس طرح کہہ سکتا ہے کہ مجھے جو نوکری ملی ہے گھر کے حالات بہتر ہوئے, یہ میرے نو مولود بچے یا بچی کی برکت سے؟ یقیناً بعض بچوں کی خیر و عافیت ہے. حدیث میں ہے انتم ترزقون وتنصرون بضعفائکم ومرضاکم وصغارکم, تم کو نصرت اور رزق بعض بچوں کی وجہ سے, بعض بیماروں کی وجہ سے اور بعض پریشان حالوں سے ملتی ہے. مجھے اللہ نے بیٹا عطا کیا محمد حسنین یا شاہ زیب احمد نام اگر رکھ لوں تو کیسے ہیں؟ یہ نام بڑا ٹیڑھا پیڑھا ڈھونڈ رہے ہیں. حسنین اور شاہ زیب یہ کوئی نام ہے؟ محمد رکھے, احمد رکھے, محمود رکھے, یونس رکھے, عبداللہ اور عبد الرحمان رکھے, داستان نمونے بھی الٹا سیدھا. کوئی آدمی اسماء الحسنا تلاوت قرآن یا مختلف کلمات پڑھ کر ہی کہہ سکتا ہے کہ میرا کام یا کوئی مشکل الہی؟ بے شک اسماء مبارکہ کی بدولت دعا اور اس کے توسل سے دعا سنت طریقہ ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات, پیغمبر فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں وہ کامل کلموں کے ذریعے, من شر ما خلق, ہر مخلوق کے شر سے. بعض کتابیں مشکلات اور پریشانی کے وقت درود تنجینا پڑھنے کا ذکر آیا, کیا اس کا پڑھنا درست ہے؟ علماء دیوبند یہ درود پڑھتے ہیں, پنجپیر مولانا کے علاوہ کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. رزق کی تنگی ہے, کوئی مجرب وظیفہ بتا دے. ابھی بتا چکا ہوں, اسی کو یاد کر لیں. سید اقبال کا آپریشن قریب ہونے والا ہے, اللہ زندگی اور صحت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وعلى کل شیء قدیر. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے, جنہوں نے اولاد کے لیے کہا ہے اللہ صالح عطا فرمائے, جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے خدا ان کو صحت شفا و زندگی عطا فرمائے, جنہوں نے رزق کی تنگی ذکر کی ہے اللہ سے حلال رزق عطا فرمائے, جو اور کسی کرب اور درد کا شکار ہے اللہ اپنے خزائن غیب سے ان کی امداد فرمائے, جمیع مشکلات پریشانیاں حل فرمائے, ایمان و اسلام کی استقامت اور مسرت اور فرحت عطا فرمائے, دونوں جہانوں کی سرخروئی اور عاقبت اللہ بالخیر فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.